السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف لیسن نمبر 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ کہف کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، انشاءاللہ آج بھی تھوڑا سا اس کا کچھ حصہ ہے. انہیں احادیث کو تھوڑا سا ہم ریویو کریں گے اور اس کے ساتھ پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے اور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں شرح صدر عطا کرے. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ بالکل شروع میں نازل ہونے والی سورتیں ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ انہن من العتاق الاول، یہ سب سے پہلے یعنی ارلیسٹ وحی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس سے ہمیں ایک اور اہمیت پتہ چلتی ہے کہ بالکل شروع میں جس بات کی ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آئے تھے، توحید، رسالت اور آخرت، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں وہ صورتیں نازل فرمائیں جس سے دعوت دینے میں آسانی ہو، جس سے ایمان میں اضافہ ہو، جس سے ایمان میں ثابت قدمی پیدا ہو. جو اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام تھے یا اس وقت جو مخاطب لوگ تھے، ان کے ایمان میں ثبات آئے، ثابت قدمی پیدا ہو. تو یہ بالکل شروع کی نازل ہونے والی صورتیں ہیں. پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی بات کی ہے، حفاظت کی بات کی ہے ہر فتنے سے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ چار فتنے بتائے گئے اس میں، اور چار فتنے وہ کون سے ہیں کہ انسان آزمایا جا سکتا ہے، فتنے اسے گھیر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان کا فتنہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ڈاماڈول ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان کہیں کمزور ہو جائے. یعنی باہر کی کچھ چیزیں اس کو اس طرح سے ٹیمپٹ کرے، اس طرح سے اس کو ایمان سے کھینچے. جیسے کہ وہ کہا تھا نا غالب نے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ جب زندگی گزارتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح سے آپ گھر جاتے ہیں کچھ واقعات میں، کچھ حالات میں، کچھ فتنوں میں، کہ اس وقت آپ کا ایمان اتنا کمزور ہونے لگتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا ایمان کو تھامے رہیں یا یہ چیز کو تھام لیں. کوئی دنیاوی فائدہ آ رہا ہے اس کو آپ لے لیں یا آپ ایمان کو پکڑے رہیں. اگر آپ ایمان کو پکڑے رہتے ہیں تو وہ دنیاوی فائدہ چھوٹ جاتا ہے، اگر دنیاوی فائدے کو پکڑے رہتے ہیں تو ایمان چھوٹ جائے گا، اور اگر ایمان کو پکڑیں گے تو دنیاوی فائدہ رہ جائے گا. تو ایسے وقت میں یہ صورت ہمیں ایک امید دلاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھام لیں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے گا اس طرف. یعنی جس چیز کو ہو سکتا ہے آپ نے چھوڑا ہو آج ایمان کی خاطر، اللہ تعالیٰ وہی آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. اور اگر دنیا نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر فتنے سے اور جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ کہف دی ہے، سورہ کہف نازل کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تم سورہ کہف پڑھو تاکہ تم ان فتنوں سے محفوظ رہو. تو پہلا فتنہ ایمان کا تھا، دوسرا فتنہ جو اس میں بتائے گئے جو ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور اس سے بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنے کو ملے گی. تو دوسرا جو فتنہ بتایا گیا ہے وہ ہے مال کا فتنہ، کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی بجائے اس کو اپنے کمال سے حاصل کیا ہوا سمجھنے لگتا ہے، تو کیسے اس کے پھر ذہن و دماغ پر شیطان چھا جاتا ہے اور پھر کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے. تو دوسرا فتنہ مال کا ہے، اگر اس مال کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانت نہ سمجھے تو وہ مال بھی فتنہ ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو واقعی میں کوئی بھی چیز فتنہ بن سکتی ہے کبھی بھی کسی کے بھی لیے. تو اس فتنے سے پروٹیکشن کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے. تو دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے. تیسرا فتنہ علم کا فتنہ, کہ علم بھی بعض اوقات انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر سکتا ہے. علم انسان کو ہو سکتا ہے عاجزی کی بجائے غرور نفس میں مبتلا کر دے, اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھنے لگے. تو بعض اوقات علم جو کہ حلم سکھاتا ہے عاجزی پیدا کرتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ ان سے بہتر کوئی اور ہے علم میں, تو وہ فوراً ان کی عاجزی آپ دیکھیے, ان کی ہیوملٹی آپ دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان سے ملوا دے تاکہ میں ان سے کچھ سیکھ سکوں. اور وہ گئے, اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے اور وہاں پر انہوں نے خضر علیہ السلام سے کچھ سیکھا. یا ان کی ہیوملٹی, ان کی عاجزی آپ دیکھیے, اور سیکھ کر آئے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ریز کیا, کس طرح سے بلند کیا. یہ ان کی عاجزی تھی علم کے معاملے میں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا. تو یہ علم بعض اوقات فتنہ بن جاتا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے فتنہ نہیں ہوتا. اور چوتھی بات جو اس میں بتائی گئی ہے, چوتھا واقعہ ہے ذوالقرنین کا, کہ ذوالقرنین جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی مشرق اور مغرب کی, لیکن اس بادشاہت کا ذوالقرنین نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ اس بادشاہت کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے اور میرے رب نے مجھے یہ پاور دیا ہے, تو لہٰذا میں اپنے اس پاور کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں گا, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا پھر میں اس سے بدلہ لوں گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے یہ پاور جو ہے وہ فتنہ بن سکتا ہے. جیسے کہ فرعون کے پاس پاور تھا, وہ بادشاہ تھا, نمرود کے پاس پاور تھا, وہ بادشاہ تھا, اور بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے بادشاہ سے گزرے ہیں یا دولت مند گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت, سلطنت, طاقت, پاور سب کچھ دی, لیکن ان لوگوں نے کیا کہ اس کا غلط استعمال کیا تو وہ فتنے میں پڑ گئے. تو یہاں پر ہر قسم کے فتنے سے پروٹیکشن ہے. اور جیسے کہ تمام احادیث تو ہم نے پیچھے ہی ڈسکس کرے تھے کہ برا بن عازب کی حدیث تھی کہ جس نے 10 آیت یاد کے حفظ کی اس کے لیے کیا ہے, کیا ہوگا, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. پھر برا بن عازب رضی اللہ عنہ, انہوں نے دیکھا تھا کہ جب وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تہجد میں, تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ان کو کچھ لائٹس, کچھ شینڈلیئر, کچھ ایسا نظر آیا جس کو سکینہ کہا گیا حدیث میں. جب وہ صبح اللہ کے رسول کے پاس اس کو ڈسکس کرنے کے لیے گئے کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا کہ رات میں جب میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا ہنہنانے لگا, جیسے ہی میں تلاوت کرتا وہ مجھے کچھ ایسے لائٹس نظر آئے, سکینہ نظر آئی, اور جیسے میں تلاوت بند کرتا وہ ہٹ جاتے وہاں سے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلک سکینہ, یہ سکینت تھی, لائٹ آپ کہہ سکتے. اس کو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ ملائکہ تھے, واللہ عالم. تو بہرحال یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. اور پھر جو ایک آج مین حدیث ہمیں ڈسکس کرنی ہے کہ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بہت لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے, اور ہم دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے دجال کے بارے میں, اور ہم اس سے بہت خوف زدہ تھے. ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ بس ابھی وہ ان درختوں کے پیچھے سے نکل کر آ جائے گا یا نکل پڑے گا. یعنی ایسا ہوتا ہے نا, یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی کہانی قصے بیان کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں یا سنتے ہیں, تو ایک وہی کیفیت, وہی خوف ہم پر طاری ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اچھا کوئی چیز کہیں سے نکل کر آ جائے گی کبھی جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے بارے میں تو بس ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ گویا ابھی وہ درختوں سے نکل کر آ جائے گا دجال. اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, یعنی آپ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو. تب صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کی مزید تفصیل نہ بتاؤں, اور بہت لمبی آپ نے یہاں تفصیل بتائی. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا ہوگا, کب آئے گا یا کیا کرے گا, کیا کیا اس کے ساتھ آزمائشیں ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آیا تو میں تمہارا پروٹیکٹر بنوں گا, میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہاری طرف سے اس سے آرگیو کروں گا, لیکن اگر وہ بعد میں آیا تو ہر مسلمان خود اپنا پروٹیکٹر ہوگا, خود اپنی حفاظت کرے گا, اور اگر ممکن ہو تم سے تو تم, آپ نے فرمایا کہ فمن ادرک کہو منکم, تو تم میں سے اگر جس سے ممکن ہو تو وہ تلاوت کرے سورہ کہف کی ابتدا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو جب یہ دجال کا فتنہ آئے گا, جو کہ سب سے بڑا فتنہ, آپ سے سنیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر, یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی فتنہ اتنا ہیوج, اتنا بڑا, یا اتنا ہارمفل, اتنا نقصان دہ, یا اتنا ڈسٹرکٹ کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ دجال کا فتنہ ہے. اور دجال کیا کرے گا, وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا, وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور دیں گے اور وہ بارش کو روک دے گا. اگر وہ اپنے ہاتھ بلند کرے گا تو بارش رک جائے گی, اگر وہ اپنے ہاتھ نیچے کرے گا تو بارش آنے لگے گی, اور اس کی بارش برسانے سے درخت اور پودے اگائیں گے, کھیتیاں لہلہائیں گی. اور جو بھی اس دجال کو, نعوذ باللہ, اس کو جو خدا کہے گا خدا مانے گا. یہ لفظ میں نہیں کہتی ہوں خدا کا, لیکن ایکچولی یہاں پر دجال کے لیے خدا کا لفظ, کیونکہ خدا انسانوں کا بنایا ہوا لفظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی بہترین صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فدعوہ بہا, بس اس کے اچھے نام ہے تم اس کو اسی سے پکارو. تو یہ دجال کے لیے یہ لفظ, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا, تو لہٰذا جو اسے ریجیکٹ کرے گا, جو اسے خدا نہیں مانے گا, تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کو اس کی جان لے لے گا, یا اس کے لیے سب بارش وغیرہ ہر چیز بند کر دے گا, جس کی وجہ سے وہ بھوک سے پریشان ہو جائیں گے لوگ. اور جو لوگ اس کو نعوذ باللہ خدا مانیں گے, ان کے لیے وہ ہر چیز فلورش کر دے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی, یعنی وہ جس کو آگ میں ڈالے گا, جو مومن ہوگا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا, اور جو کافر ہوگا یا جو اس کو مانے گا وہ اس کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا. تو تب اللہ کے رسول نے ہمیں دجال سے ڈرایا تھا, اور یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا, بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوں گے, بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی, بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا یہ فتنہ. اور اللہ کے رسول نے آپ دیکھیں کیسے ہمیں بتایا کہ تم اس سے حفاظت کر سکتے ہو, کیسے, سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھ کر. سبحان اللہ, یعنی سورہ کہف کی ابتدائی آیت میں وہ کیا خاصیت, وہ کیا تاثیر ہے, یعنی اس کو پڑھنے سے ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیسے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. تو پہلی اسٹوری اس میں نوجوانوں کی ہے. ان نوجوانوں نے بھی کیا کیا تھا, بادشاہ نے ان کو زبردستی شرک کی طرف لوٹانا چاہا, بادشاہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے, اس کی توحید سے روکنا چاہا. تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی, ان نوجوانوں نے, وہ ینگ لڑکے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. آپ دیکھیں, دیکھا جائے تو جو ینگس ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اتنا, جو نوجوان نسل ہوتی ہے انہوں نے کوئی اتنا سیکھا سکھایا نہیں ہوتا ہے, جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو زیادہ تجربہ ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسے ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ سے ان کو بچایا اور ان کو غار میں محفوظ کر دیا, ان کے ایمان کو محفوظ رکھا اور ان کو غار میں پناہ دی. تو یہ ہم کو کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, دس آیت کی دجال بھی آئے گا, وہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے پریشان کرے گا, وہ لوگوں کو سزائیں دے گا, لوگوں کو مارے گا, جو اسے خدا نہیں مانیں گے ان کو ختم کرے گا. اور حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, مومنین دجال کے فتنے سے پہاڑوں پر چلے جائیں گے تاکہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں, جیسے یہ نوجوانوں نے غاروں میں پناہ لی تھی اس بادشاہ سے بچنے کے لیے, اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. کیونکہ دجال کیا کرے گا, دجال وہ کنٹرول کرے گا ہر چیز کو, وہ فوڈ کو کنٹرول کرے گا, وہ بارش کو کنٹرول کرے گا. جو اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے بارش برسائے گا, جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے کیا کرے گا, روک دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کہف میں فرمایا کہ ان جائلون ما علی الارض جرزا, یعنی زمین سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں, پیداوار ہوتی ہے, یا جو بھی چیز جو برساتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش, اور پھر اس سے جو چیزیں گرو ہوتی ہے, وہ کون اس کا مالک ہے, کون برساتا ہے, کون پیدا کرتا ہے ساری چیزیں, صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی. تو ہمیں اس سورہ کہف میں وہ آیات ملے گی جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی, وہ آیات ملے گی جو ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف لوٹو, تم دجال پر یقین نہ کرو, دجال کی ساری باتیں جھوٹی ہیں. اور ایگزیکٹلی 10 آیتیں جہاں ختم ہوتی ہیں, وحی لنا من امرنا رشدا, یعنی اس میں جو ہے ایکچولی ایک پوزیٹیو بات کی گئی ہے, یعنی وہ نوجوانوں کا ایمان آپ دیکھیں, ان کو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین, کتنا اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کا ان کو یقین تھا, کتنے وہ ثابت قدم تھے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس یقین کو پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کر دیا. جیسے وہ غار میں گئے وہ سو گئے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو کہ وہ غار میں سو کر سیو ہو گئے, ان کو حفاظت مل گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. لیکن ہمارے لیے حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتائے ہیں کہ میں اور آپ یا ہماری آنے والی نسلیں, ہمیں جو پروٹیکشن کرنا ہے, ہم کو اپنی خود کی حفاظت کرنا ہے, یعنی ہم کو خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں, اس کے فتنے میں نہ پڑیں دجال کی. اور ہماری حفاظت کیسے ہوگی, اور ہمیں کون ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کس کو مدد کے لیے بھیجے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے دجال سے, اور پھر وہ اس کو ختم کریں گے دجال کو. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو غاروں میں جا کر پناہ نہیں لینی ہے, بلکہ ہم کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا دجال کا خاتمہ کریں گے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی یعنی فتنوں کے سامنے یا فتنوں میں بھڑنے کی تم خواہش مت کرو, اور جب دجال نکلے گا تو تم یہ نہ ہو کہ تم اس کی طرف بھاگے چلے جاؤ, بلکہ جس حد تک ممکن ہو سکے تم یہ کرو کہ دجال سے تمہاری مٹ بھیڑ نہ ہو, تمہارا اس سے آمنا سامنا نہ ہو. کیونکہ جب کوئی جتنا آمنا سامنا ہوتا ہے اتنا اس کا فتنے میں انوالو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جس حد تک ہو سکے فتنوں سے دور رکھو, فتنوں سے دور رہو, اپنے آپ کو بچائے رکھو. تو بہرحال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نزول فرمائیں گے, ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے. تو وہ نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. ہم بھی دعا کریں, پھر ہم سورہ کہف کو بہتر ہے یاد کر لیں, ہم میں سے ہر کوئی, ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس کی دو دو تین تین آیت یاد کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں نے بھی خود شروع کیا اس طرح سے کہ ہم ایک دوسرے کو دو تین آیتیں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں, روز کے حساب سے یا جس کی جیسی سہولت ہو ویسے کوشش کرے کہ وہ دو دو آیت یا تین تین آیت جو ہے روز یاد کرتا چلا جائے, تو اس طرح سے سورہ کہف یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ایک جو پرائمری تھیم ہمیں ملتا ہے سورہ کا کہ کیوں ہمیں پڑھنا ہے, وہ اس لیے پڑھنا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف پلٹے گا اللہ تعالیٰ اسے پروٹیکشن عطا کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے. اور بھی پھر بہت سارے فضائل ہیں اس کے. سورہ کہف اٹسلف یہ جو نام ہے, جیسے کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سورتوں کے کچھ نام صحابہ کرام نے رکھے ہیں واللہ عالم, لیکن زیادہ تر نام تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں سورتوں کو. یہ سورہ کہف کا جو نام ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا, اس کا نام سورہ کہف. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیو یہ جو غار ہے وہ ایک سمبولک, اس کو آپ کہہ سکتے پروٹیکشن کا ایکچولی نشان ہے یہ غار, کہ انسان پناہ لیتا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ غار ایک پناہ گاہ ہوتی ہے, تو امام ابن کثیر اور جریر طبری ان دونوں کا کہنا ہے, یعنی وہ دونوں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایکچولی قریش نے, وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں, اس کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, یہ ان کا خیال ہے اور انہوں نے یہ سورس کہاں سے لیا ہے واللہ عالم. وہ کہتے ہیں کہ قریش نے چونکہ کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی, یعنی ان کو کتاب کیا ہوتی ہے وہی کیا ہوتی ہے اس کا کوئی علم نہیں تھا, اندازہ نہیں تھا, لہٰذا ان لوگوں نے آپس ڈسکس کیا, ابو جہل ہے, ابو لہب اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس وقت سرداران قریش تھے, نظر بن حارث تھا اس میں, ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم میں سے کوئی اہل کتاب کے پاس جائے جو کتاب کو جانتے ہیں, اور پھر ان سے کوئی ایسے ٹرکی کوشچن لائے جس سے ہم کو پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی میں رسول ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مدینہ چلتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ دو تین لوگ مل کر جس میں نظر بن حارث بھی تھا اور بھی دو تین لوگ مل کر مدینہ گئے, اور وہاں جا کر وہ وہاں کے رابائی سے ملے, یہود کے جو ہوتے ہیں ربی ان کے جو پیشوا تھے ان سے ملے, اور کہا کہ ایسا ایسا ہے ہم کیا سوال کریں. تو اہل کتاب نے ان سے کہا کہ تم ان سے تین سوال کرو, اگر انہوں نے تین سوال کے جواب دے دیے تو سمجھو وہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں. اور وہ تین سوال کیا تھے, تین کوشچن, کہ وہ نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے غاروں میں پناہ لی تھی, ٹھیک ہے, یا ایسا سوال تھا کہ وہ نوجوان کون تھے یا ان کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ جا کر سو گئے تھے غاروں میں, اس طرح کا انہوں نے کوئی سوال کیا. دوسرا کوشچن انہوں نے کہا کہ تم ایسا یہ کوشچن کرو کہ وہ بادشاہ کا کیا معاملہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی بادشاہت دی تھی, اس کے بارے میں سوال کرو. اور تیسرا سوال تھا جو کہ تھوڑا سا ٹرکی کوشچن تھا, وہ تھا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو. اور ایکچولی انہوں نے یہ کوشچن کیوں کیا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ روح کے بارے میں کوئی بھی صحیح آنسر نہیں دے سکتا, جس نے روح کے بارے میں صحیح آنسر دے دیا مطلب وہ صحیح نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کم علم دیا, یہ بات یہود بھی جانتے تھے. اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل جو پیچھے سورہ گزرا ہے سورہ کہف سے پہلے, اس میں آتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو کہ میرے من امری ربی, کہ یہ روح تو جو ہے میرے رب کے حکم سے آتی ہے, یہ میرے رب کا حکم ہے. یعنی روح کے بارے میں کوئی بھی زیادہ معلومات نہیں دیا گیا, روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا زیادہ تر زیادہ باتیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ سوال کیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہی کا سلسلہ شروع ہی تھا اور آپ جانتے تھے کہ جبریل امین روز آتے ہیں یا ایک دو دن کے بعد آتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے، روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرا دن جبریل امین کے آنے کا دن تھا۔ جب انہوں نے سوال کیا تو اس کے دوسرے دن جبریل امین آنے والے تھے، یا آنے کا وقت تھا ان کا۔ تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں کل بتا دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ کہنا بھول گئے، جو کہ قرآن ہی میں ہمیں اسی سورے میں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ آپ کو کوئی بھی کام جو کل کرنا ہو یا کہنا ہو تو آپ ضرور یہ کہا کریں کہ انشاء اللہ، کہ اللہ نے چاہا تو۔ تو چونکہ آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے، لہٰذا کہا جاتا ہے دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، کچھ مفسرین کہتے کہ پانچ دن گزر گئے، کچھ مفسرین کہتے کہ تین دن گزر گئے، کچھ کہتے کہ پندرہ دن گزر گئے، اور جبریل امین نہیں آئے، اور کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، آپ کے خلاف اور مزید باتیں کرتے رہے، اور پھر پندرہویں دن جبریل امین آئے، اور پھر انہوں نے یہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل دونوں ساتھ میں انہوں نے سنائی، جس میں پیچھے کے سورے میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور روح کے بارے میں زیادہ علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا، وہ بس میرا رب جانتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ دونوں سوالات کے جوابات دیے گئے۔ سورہ کہف نوجوانوں کا واقعہ بالکل اسٹارٹنگ میں لیا گیا، اور ذوالقرنین کا واقعہ لاسٹ میں دیا گیا۔ تو بہرحال تو یہ ایکچولی اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کہف کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے، دیکھا جائے تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تم پر رحم فرمائے گا، تم پر مہربانی کرے گا۔ تو جو کیو یعنی کہف اس کا جو نام ہے، اس کی سملیرٹی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے گا، تمہیں محفوظ کرے گا اگر تم اس کی طرف لوٹو گے، تم اس کی طرف پلٹو گے۔ غار دراصل ایک نشانی ہے پروٹیکشن کی، جیسے کہ غار حرا تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور لوگوں کو جہالت سے بچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے جہالت کے اندھیرے اور گمراہی کے اندھیرے دور کیے، اور لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، الحمدللہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا جہنم میں جانے سے، وحی کو نازل کر کے، قرآن کو نازل کر کے۔ اور اللہ کے رسول اس کے لیے کہاں گئے تھے، غار حرا ہی آپ تشریف لے جاتے تھے ماشاء اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رسول کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، جب آپ ہجرت کر رہے تھے غار ثور میں، جب ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول دونوں ساتھ میں تھے۔ تو بہرحال یہ غار دراصل ایک پروٹیکشن کی علامت ہے، اس سورے کا نام ہے۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے کی اور خاص بات کیا ہے، یا اس سورت کی اور کیا اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ اگزیکٹلی یعنی پورے قرآن کا اگر آپ آدھا دیکھیں، یعنی مڈل آف دا قرآن، وہ سورہ کہف ہے، یعنی 30 پارے 30 جز ہے قرآن کے، 114 سورتیں ہیں، اور اس میں جہاں سورہ کہف سٹارٹ ہوتا ہے وہ بیچ کا سورہ ہے، مڈل پارٹ ہے قرآن کا، ایگزیکٹ ادھر کا حصہ آدھا ہے اور ایگزیکٹ اس کے ادھر کا حصہ آدھا ہے، اور اسی سورہ میں ایگزیکٹلی وہ ورڈ ہے جہاں پر پورے قرآن کے جو الفاظ ہیں بیچ میں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو دو پارٹ میں کرنا چاہیں۔ ولیتلطف، لطیف سے نکلا ہے یہ لفظ، کہ کچھ بھی لطف و کرم آپ جو بھی اس کے معنی لے لیں، انشاءاللہ جب ہم تفسیر کریں گے، جب اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تو ایگزیکٹلی ولیتلطف اس کا بیچ کا لفظ ہے، جہاں سے آدھا قرآن پیچھے الگ ہو جاتا ہے اور آدھا قرآن الگ آگے الگ ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل ایگزیکٹلی مڈل میں ہے سورہ کہف۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ کسی کی الحمد سے، کہ اگر آپ پیچھے سورہ یعنی سورہ بنی اسرائیل سے اور سورہ کہف کو اگر آپ جوڑیں، تو سورہ بنی اسرائیل سے سورہ کہف کا بہت گہرا تعلق ہے، اور دونوں صورتوں میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ کہو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد ہے، تعریف ہے کہ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، شروعات کس طرح، جب قل کہا جاتا ہے تو پھر جواب میں کیا کہا جاتا ہے، الحمد للہ ہے نا، تو الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ سبھی تعریف سبھی شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی الحمد سے شروعات ہوئی ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے الحمد، جو لفظ ہے ایکچولی یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بیوٹیفل ورڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مدح نہیں کہا، مدح کہتے ہیں کسی کی اس میں جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بٹرنگ کرنا، تو مدح اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہو سکتی ہے، جو سامنے والے میں نہیں ہے اس چیز پر بھی اس کی تعریف کرنا۔ حمد اس کے بہت یعنی بالکل اسپیشل اور اسپیسیفک میننگ ہے حمد کے۔ مدح فالس تعریف بھی ہو سکتی ہے، کوئی جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کا فیور حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کے لیے مدح کا لفظ آتا ہے۔ شکریہ اس وقت آتا ہے، شکر جب کسی نے آپ کو کچھ دیا تو آپ اس کے بدلے میں یعنی ایکسچینج کے طور پر آپ وہ لفظ یوز کرتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ آپ کہہ سکتے کہ جیسا جس نے دیا ویسا ہی آپ اس کو لوٹائیں. لیکن حمد پریز کیوں کی جاتی ہے؟ الحمد کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جو ہے ہی اس شان کے لائق, جو اسی شان کا مالک ہے ہمارا رب, کہ اس کی تعریف کی جائے, وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو. تو حمد کا لفظ بہت ہی اسپیشل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیا ہے. تو اس سورے میں بہت خاص خاص الفاظ بھی آئے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں عبد کا لفظ استعمال کیا. ہم ویسے تو آگے اس کی تشریح دیکھیں گے ہی انشاءاللہ, لیکن اللہ تعالیٰ جب بہت ہی اپنے بندے کو, کوئی خاص اپنے بندے کی بات جب کرتا ہے تو اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو اللہ عبد ہی اپنے بندے پر, اور عبد کا یہاں پر مطلب سلیو کرنا زیادہ مناسب نہیں, بلکہ عبد کہتے ہیں ورشپر, عبادت کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یہاں پر ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک بلند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ عبدہی. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس پر نازل کی؟ اپنے سب سے بہترین بندے پر, جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہائیسٹ مقام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ ہے عبد. اور ورشپ میں کیا ہوتا ہے, عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا, عاجزی, تدرو. جتنا جھکتے چلے جائیں گے آپ, اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو بلند کرتا رہے گا, اتنا ریز کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے, سب سے بہترین عبادت گار اللہ تعالیٰ کے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے بہترین بندہ جس نے میری عبادت کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو موسٹ آنریبل پرسن اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پیچھے کے سورے میں بھی سیم لفظ آیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے کو. یہاں پر بھی بعبدہ کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے سے بہت قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کو موسٹ آنر دینا ہوا. اور پھر سورہ فرقان میں ہمیں پتہ چلتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا یہ قرآن اپنے بندے پر, علی عبدہ اپنے بندے پر, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر دیا جا رہا ہے. پھر یہ سورہ کہف سے ہمیں اور مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس میں ایکچولی جو پوری تعلیم ہے ہمارے دین کی, کہ توحید, رسالت اور آخرت, تو اس میں آپ کو سورہ کہف میں سب مل جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کتاب سب سے بڑا ثبوت ہے, سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ ہی اللہ کے رسول تھے. تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے, یہ کتاب ثبوت ہے اس بات کا. پھر یہ کتاب دراصل لنک کرتی ہے کہ ایک بندے کا اللہ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے رسول ہیں. کہ کس نے بھیجا یہ کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کس پر بھیجا؟ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا. تو یہ کتاب دراصل ثبوت ہے. یہ سورہ کہف میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا, پھر آپ پر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو لہٰذا یہ سورہ کہف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انزل علی عبدہ, کہ نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور رسول کو مبعوث کرنے والا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو توحید, رسالت اور آخرت تینوں چیزیں اس میں سمرائزڈ کر کے بتائی گئی ہیں سورہ کہف میں. پھر اس میں جو ایمان کی تین کوالٹیز ہیں کہ ایمان والوں کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا صفات سے وہ آراستہ ہونا چاہیے, کہ جیسے عربی کا مقولہ ہے کہ الحب والخوف والرجاء, کہ ایمان کی جو تین کوالٹیز, یہ تین درجات, یہ تین صفات جو بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ محبت, یعنی اللہ سے محبت, خوف اور امید, یہ تین چیزیں. تو اس میں اس سورہ کہف میں اس کو کمبائن کیا گیا ہے. اب دیکھیں جو ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اس میں کیا آتا ہے, انذار کا لفظ آتا ہے. اگر آپ کو شروع کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں تو اسی میں آپ کو مل جائے گا کہ جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانیں گے ان کے لیے کیا ہے, اس میں انذار ہے, اور جو لوگ اس کتاب کو مانیں گے وہ بشیر المومنین, ان کے لیے کیا ہے, خوشخبری ہے. تو اس کتاب میں کیا ہے, ڈراوے ہیں, اس میں خوشخبری ہے مومن کے لیے, اور ایکچولی اس میں ایمان کی تکمیل کی گئی ہے کہ ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے, اور وہ کب ہوگا, جب خوف اور امید کی کیفیت. ایمان نام ہی اس کا ہے کہ آپ کے اندر خوف بھی ہو اور امید بھی ہو آپ کو اللہ تعالیٰ سے. تو یہ کمبینیشن آپ کو سورہ کہف میں ملے گا, ایمان کی جو صفات ہیں, محبت, خوف اور امید. اس میں خوف بھی دلایا گیا ہے, اس میں بشارت بھی ہے, اس میں جذبات کو اپیل کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتایا گیا ہے, قرآن ثبوت ہے ہمارے دین اسلام کا، یعنی ہمارا دین ہی صحیح ہے. تو آپ دیکھیں سب کے لیے کیا ثبوت ہے، دین اسلام کے لیے ثبوت قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ثبوت قرآن ہے. تو قرآن ایکچولی ایک زندہ معجزہ ہے، اور سورہ کہف میں ہمیں یہ ساری باتیں مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ فائنل پوائنٹ تھا ہمارا آج کا، کہ سورہ کہف جو ہے وہ آپ کو پورے قرآن کا جسٹ آپ کو پیش کرتا ہے، کہ جو قرآن کی دعوت ہے، قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، ایمان کی بات ہے، معجزات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے، ہمارے دین کا ثبوت ہے کہ ہمارا دین ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی صحیح دین ہے. تو بہرحال آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ملے گی. تو انشاءاللہ ہم آگے کی کلاس سے اپنی اسی کا ڈسکشن، پہلی آیت کا ڈسکشن شروع کریں گے، جو پہلی آیت ہے سورہ کہف کی. اور جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کتنے حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ایک پیج تو ہم نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اس میں واقعات ہے اصل میں، اور ہر لفظ اپنے اندر اتنے معنی پنہا رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، کہ اس کی بعض اوقات تشریح ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو جائے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے تھوڑی مختصر ہو. تو جیسے جیسے ہمارا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم کرتے جائیں گے، ہم اس کو لیسن وائز یا پھر پیج وائز یا رکو وائز ہم اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم آپ سے معافی بھی چاہتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ کیسے ہم اس کو سمجھیں گے، کہ کب ختم ہو رہا ہے لیسن، کہاں ختم ہو رہا ہے. تو آپ کو خود سے ہی یاد رکھنا پڑے گا کہ جس دن لیسن ختم ہوا وہ سمجھے اس کا وہ وہی آیت آخری تھی، اور پھر اگلا لیسن اس کے بعد والی آیت سے شروع ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے ہم اور غم سے نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا، کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں، جو مشن لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشن کی تکمیل کے لیے اگر کوئی ہمارے پاس رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ ہے یہ کتاب. یہ قرآن ہی ذریعہ ہے دراصل میں، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروائے گا، اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ. صراط مستقیم پر چل کر ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی اور اپنے اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمارے دلوں کے، ہمارے سینوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ آمنو اور عمل الصالحات، یہ دو چیزیں ہیں، کہ ایمان لانا اور عمل صالح، تو یہی دو چیزیں انسان کو کامیاب کر سکتی ہیں، جو کہ مطلوب اور محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. ایمان تو الحمدللہ ہم ایمان والے تو ہیں، جیسا بھی گیا گزرا ہی ایمان صحیح، لیکن الحمدللہ ایمان تو ہے، لیکن بس جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے، عمل صالح کی. تو لہٰذا وہ عمل صالح بھی ہم اس قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر لانے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.